یا پھول ہیں بہت خوبصورت لیکن ان میں کوئی خوشبو نہیں. ایک شخص بظاہر آپ کو بہت اچھے اخلاق کا نظر آ سکتا ہے، بہت خدمت خلق کرتا ہے، بڑے بڑے کام کرتا ہے، لیکن شرک کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. کیوں؟ اس کو کیوں فائدہ نہیں؟ جس کا اصل حق ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جائے، اس کو تو مانا ہی نہیں جا رہا، اس کو تو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. تو جب خالق کے حق کو ہی مارا جا رہا ہے تو باقی کسی کا حق دے کر وہ کون سا کمال کر رہا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے نا جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ کی تو کوئی بات نہ مانے، ان کو ماں باپ ماننے کو ہی تیار نہ ہو اور باقی ساری دنیا کے ساتھ بہت اچھا ہو. یا پھر اس طرح کے جیسے ایک شخص کو آپ ملازم رکھیں، تنخواہ دیں، کھانا پینا دیں، اس کی سب ضروریات آپ پوری کریں، لیکن دن بھر کام وہ ہمسایوں کا جا کے کرے. تو بالکل اسی طرح جو لوگ کفر کے ساتھ یا شرک کے ساتھ اچھے اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان کے کاموں سے کوئی غرض نہیں، اللہ کو کچھ پسند نہیں. اور پھر بات یہ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے لیے کیا نہیں تو اللہ ان کو جزا کیوں دے؟ وفی النار ہم خالدون، ان کے اعمال تو بے قیمت ہیں، وہ تو آگ میں ہی جانے کے لائق ہیں. اصل میں اس آیت سے میں ان ساری غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتی ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گئی. اور وہ کیا ہے؟ عموماً لوگ ایسی ہی مثالیں دیتے رہتے ہیں، فلاں شخص کا اخلاق اتنا اچھا ہے، اس کا کام اتنا اچھا ہے، سب کچھ ہے، بس ایک چیز نہیں اور ایمان. تو جس نے اس کو یہ ہاتھ پاؤں دیے، جس نے اس کو عقل دی، جس نے اس کو یہ ساری نعمتیں دی، اگر وہ اسی کو نہیں مانتا تو اس کے پاس تو پھر اس کے لیے جزا نہیں ہے، وہ ان ساری اچھائیوں کی جزا دنیا میں ہی پالے گا. حتیٰ کہ اگر کوئی جزا بچ گئی تو موت کے وقت اس کی جان کو نیا آسان کر دی جائے گی اور وہ اپنے سارے اعمال کا صلہ دنیا میں ہی لے کر آخرت میں خالی ہاتھ جائے گا، کیونکہ اس کے سارے اعمال دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے تھے. جس کے پاس وہ واپس جا رہا ہے اس کے لیے تو اس نے کچھ کیا ہی نہیں. پھر فرمایا، انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار، انما يعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کو تو آباد کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کو مانے، روز آخر کو مانے، نماز قائم کریں، زکات دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. تو امید ہے کہ یہی لوگ سیدھے رستے پہ چلنے والے ہوں گے، یہی ہدایت یافتہ ہیں. یہاں پر لفظ مساجد اللہ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد حرم پاک بھی ہے اور باقی مساجد بھی ہو سکتی ہیں. عربوں کے ہاں جمع بول کر بسا اوقات مفرد بھی مراد لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح مساجد میں اللہ کی مسجد یعنی مسجد حرام کے علاوہ باقی بھی شامل ہو جاتی ہیں. تو اب عام حکم ہے سب کے لیے کہ اللہ کی مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اب شرط عائد کر دی گئی، ان شرائط میں صرف اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہی نہیں بلکہ نماز قائم کرنے اور زکات ادا کرنے کی بھی شرط عائد کی گئی. اب پچھلی کئی آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کی تفصیل بھی تھوڑی سی بیان ہوتی، اسے دین کی بنیادوں میں سے قرار دیا جا رہا ہے. اور ایک اور چیز جو قلبی حالت سے متعلق ہے، اور وہ کیا ہے؟ ولم یخش الا اللہ، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتا. اب یہاں اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے اندر سے خوف کے جذبات ہی سب ختم ہو چکے ہوں، وہ نہ کسی سانپ سے ڈرتا ہو، نہ بلی سے ڈرتا ہو، نہ کاکروچ سے ڈرتا ہو، نہ چھپکلی سے ڈرتا ہو، یہ مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے، یہ تو طبعی خوف ہے، کوئی اندھیرے سے ڈرتا ہے، کوئی جنوں سے ڈرتا ہے، کوئی کسی چیز سے ڈرتا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو ان میں سے کسی چیز سے بھی نہیں ڈرتے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے جو عصا انہوں نے پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا تھا، یہ ڈرنا مراد نہیں ہے، یہاں ڈر سے مراد غیر اللہ کا خوف ہے، اور شرک کی نفی کے لیے یہ چیز انتہائی ضروری ہے۔ اور غیر اللہ کا خوف کس معنی میں؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے، اللہ کے سوا غیبی طریقے سے کوئی اور بھی نعوذ باللہ شریک ہیں جو انسان کو کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ فَأَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ میں سے ہوں گے۔ یہ کیوں کہا گیا ہے أَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ؟ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، پھر کہا جا رہا أَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، کیوں؟ کیا یقینی بات نہیں؟ ایمان کی اصل حقیقت تو ہر ایک کی اللہ ہی کو پتا ہے، اور سب کی عبادات کا حال بھی اللہ کو معلوم ہے۔ دین صرف ظاہرداری کا نام نہیں ہے، اور کوئی بھی شخص اللہ کی مسجد کو آباد کر کے، یعنی ہم اس کو اعلیٰ درجے پر لیتے ہیں نا نیکی کے، جو شخص مسجد آباد کرے یا مسجد بنائے، کیونکہ اس کی بشارت بھی بہت ہے، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر بہت رکھا ہے، لیکن اتنا بڑا کام کر کے کہ اللہ کے گھر کی خدمت کر کے بھی کوئی شخص کسی تکبر میں مبتلا نہ ہو، یا کبھی بھی اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھے، یا کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں تو بخشا بخشایا ہوں اور میں تو بالکل ہدایت پر ہوں۔ یہ سارے کام کرنے والے بھی اسا اولئک ان یکونوا من المهتدین، اصل چیز تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ہم سب کو کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کی اگر توفیق ہو اور موقع ملے تو ساتھ اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ قبولیت بھی ہو جائے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، تو وہاں متقین کی چند صفات بتائی گئی تھی جو ہدایت یافتہ ہونے کی علامت تھی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اور یہاں پر ہدایت یافتہ لوگوں کی کچھ اور شرائط کا ذکر ہے، اور اس میں نماز کے ساتھ زکات کا لفظ بھی ہے، اور صرف اللہ کے خوف کی بات بھی ہے۔ جو ہمارے ہاں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے غیر اللہ کے خوف میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مثلاً بعض وقت کسی کی بد دعا سے ڈرنا، حالانکہ آپ کا قصور کچھ بھی نہ ہو۔ بعض اوقات حکومت کو یا اپنے سے بڑوں کو اپنی دنیاوی ترقی کا ذریعہ سمجھنا، اور پھر انہی کی مرضی کے سب کام کرنا، خواہ اللہ تعالی کی ناراضگی کیوں نہ ہو اس میں۔ یعنی ہر ایسی چیز کا ڈر جو انسان کو اللہ کی اطاعت سے روک دے، یہ مراد ہے اس سے۔ دیکھیں کہ ڈر دو طرح کا نا، ایک مثلا چور کا ڈر ہے، یا ڈاکو کا ڈر ہے، یا ایک قاتل کا ڈر ہے آپ کو، یہ کسی گنڈے بدماش کا ڈر ہے۔ یہ ڈر کون سا ہے؟ طبعی اور فطری ڈر ہے۔ ایک ظالم شخص ہے، اس سے ہر ایک کو ڈر لگتا ہے کہ اس کو کسی کے بارے میں کچھ حیا نہیں، یہ تو نقصان دے گا۔ اچھا، اب یہ ڈر جو ہے، چور کا ڈر یا ڈاکو کا ڈر جو ہے، یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے نہیں روکتا کہ روکتا ہے، بلکہ اس سے تو آپ اللہ کی طرف اور زیادہ مائل ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ ڈر مضمون نہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کا ڈر آپ کو اللہ کی اطاعت سے روک دیتا ہے، وہ یہاں مراد ہے۔ مثلا لوگوں کے ڈر سے حجاب نہیں کرنا کہ اگر میں نے کر لیا تو پھر میری مثلا یہ کہ نوکری چلی جائے گی، یا اور کوئی نقصان مجھے ہو جائے گا۔ شگون اور بدشگونی اس میں آتی، معاشرے کے ڈر سے شرکیہ کام کرنا یا بدعات میں انوالو ہونا، چاہے لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خاندان کیا کہے گا. اچھا، اسی طرح کسی انسان سے یہ سمجھنا کہ یہ مجھ کو اولاد دے سکتا ہے، کوئی زندہ ہو یا مردہ ہو، یا یہ کہ شرک کے کسی ایسے کام میں مبتلا ہونا جس سے انسان کسی نقصان سے بچنا چاہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم گیارہویں نہیں دیں گے تو بھینس مر سکتی ہے، یا غلط قسم کی جو منتیں مان لیتے ہیں، اگر ان کو روکا جائے کہ اس میں شرک ہے اور یہ نہ کریں، تو اس پر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے اوپر کوئی آفت آ جائے گی. تو یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے خوف میں شامل ہو جاتی ہیں. اب یہاں پر مسجدوں کی آبادی کا ذکر ہے، اس کا اجر اور ثواب کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ مسجد میں عبادت کی غرض سے آنا اس کی آبادکاری ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ ویسا ہی گھر اس کے لیے بہشت میں بنائے گا. یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، کسی کے مقابلے پر نہیں کہ فلاں مسلک کی بن گئی تو ہمارے مسلک کی بھی یہاں بن جائے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کسی آدمی کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو، یعنی اسے آتے جاتے دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی مسجدیں صرف وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا مسجد کو آباد کرنا ایمان کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سات آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. نمبر ایک، عادل بادشاہ. نمبر دو، وہ جوان جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا. نمبر تین، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. نمبر چار، وہ دو لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی پھر اس پر قائم رہے اور اسی پہ جدا ہوئے. نمبر پانچ، وہ شخص جسے کسی حسب اور جمال والی عورت نے برائی کے لیے بلایا مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. نمبر چھ، وہ شخص جس نے دائیں ہاتھ سے چھپا کے صدقہ دیا کہ بائیں کو خبر تک نہ ہوئی. اور نمبر سات، وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ نکلے. ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. اسی طرح مسجد میں جا کر اللہ کا ذکر کرنا جو ہے، وہ بھی مسجد کو آباد کرنا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس میں شور ہنگامے کی اجازت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت کے باغات پر تمہارا گزر ہو تو پھل کھایا کرو. عرض کیا گیا، وہ کیا ہے؟ فرمایا، مساجد جنت کے باغات ہیں، وہاں کے پھل سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہیں. اور یہ جو میں نے کہا ہے نا کہ ذکر سے یہ مراد نہیں کہ انسان زور زور سے بلند آواز سے مسجد میں کچھ پڑھے، اس سے کیا ہوتا ہے، دوسروں کی عبادت میں خلل آتا ہے. صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں مسجد نبی میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص نے مجھ پہ کنکر پھینکا، میں دیکھتا ہوں کہ عمر بن خطاب ہے، مجھ سے کہنے لگے جاؤ ان دو آدمیوں کو بلا لو. میں بلا لایا. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے طائف سے. حضرت عمر نے فرمایا، اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں خوب سزا دیتا، تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. یعنی مسجد میں آوازیں بلند کرنا، خواہ وہ کسی بھی غرض سے ہو، درست نہیں، کیونکہ وہاں یا تو کوئی شخص عبادت کر رہا ہوگا یا کچھ پڑھ رہا ہوگا یا کوئی ذکر کر رہا ہوگا. اب اگر ایک شخص بلند آواز سے شروع کر دے تو باقی سب تو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، سب کی نماز میں خلل ہوگا، سب کے ذکر میں خلل ہوگا. اس لیے مسجد کی آبادی سے مراد وہاں پر شور ہنگامہ اور ہجوم کرنا نہیں، بلکہ اس کا ادب اور احترام بھی ضروری ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. فرشتے کہتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، یا اللہ اس پہ رحم فرما. یعنی ایک شخص نماز اس نے پڑھ لی اور نماز کے بعد پھر مزید بیٹھ کے بھی ذکر کرتا ہے، تو اس شخص کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں بخشش اور رحمت کی. آپ اپنے گھر کے کسی حصے کو مسجد بنا لیجئے، اگر وسعت ہو، گنجائش ہو. کینیا میں نے عام طور پر گھروں میں دیکھا، کیونکہ وہاں پر ظاہر ہے مسلمان ملک نہیں، مسجدیں بھی اکا دکا ہیں، دور دور ہیں. وہاں مسجدوں میں خیر عورتوں کی جگہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود جانا مشکل ہوتا ہے. تو وہاں پر انہوں نے گھر کا ایک چھوٹا کمرہ جو ہے اس کو مسجد بنا رکھا ہے. اور مجھے پہلی دفعہ یہ تجربہ ہوا کہ باقی گھر کی نسبت اس چھوٹے کمرے میں نماز پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور تھا، کیونکہ اس میں صرف جائے نماز رکھی ہوئی ہے، تصویر رکھی ہوئی ہے، خانہ کعبہ کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں، اور سائز چھوٹا ہے، اور گھر کے بیچ میں ایسی جگہ پر ہے جہاں اتنی ڈسٹریکشن نہیں ہے ادھر ادھر کی. تو نماز کی جو یکسوئی اور خشوع تھا اس میں بہت فرق پڑا. تو اسی طرح اگر آپ بھی گھر کا کوئی حصہ، کوئی کارنر، کوئی جگہ جس میں آنا جانا اور لوگوں کا کم ہو، یا وہ مین لابی سے ہٹ کر ہو یا آگے کا کمرہ ہو، تو ایسی کسی جگہ کو آپ مخصوص کر سکتے ہیں جس میں جائے نماز بچھی رہے. کئی لوگ اٹھا دیتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھتا ہے، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ضرور کونا موڑتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہاں سے پتہ چلا. اگر کہیں مسجد میں جانے کی عورتوں کو اجازت بھی ہے، جیسے اللہ کے گھر میں حرم پاک میں، تو چونکہ خطبہ عربی میں ہوتا ہے، تو بہت دفعہ دیکھا گیا کہ لوگ اس وقت بھی خاموش نہیں بیٹھتے، حالانکہ اس وقت کسی کو کہنا کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی ایک لغو بات میں شامل ہے. تو مسجد کی آبادی میں اس کی صفائی، پاکیزگی اور احترام بھی بہت ضروری ہے. خرید و فروخت اور جو کچھ خریدا ہو اس پہ تبصرے اور مشورے. اور شاہ فیصل مسجد جو ہے اسلام آباد میں، وہ بالکل ایک پکنک پوائنٹ ہے. اس میں نماز کی جگہ تو وہ مشکل ہی آباد ہوتی ہے، نیولی میرڈ کپل بہت جاتے ہیں مسجد کو آباد کرنے. کسی نے لکھا ہے کہ آج یورپ وغیرہ میں چرچز بکنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ ان میں کوئی جاتا ہی نہیں. مجھے تو وہاں جو بڑی بڑی مسجدیں بنتی ہیں، بعض وقت ان کو بھی دیکھ کے خوف آتا ہے کہ اللہ کرے کہ یہ آباد رہیں، کیونکہ ایک طرف مسجدیں تو بنائی ہیں لیکن دوسری طرف ان کی آبادی کے لیے جو مسلمان یوتھ کو تعلیم دینے کا کام ہے اور ان کو احساس دلانے کا، وہ اس طرح نہیں ہو رہا. تو اگر موسٹلی دیکھا جائے تو مسجدوں میں بھی بزرگ قسم کے لوگ زیادہ جاتے ہیں. اگر یہ جنریشن چلی جاتی ہے، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہماری یوتھ ان مسجدوں میں جائے گی، ہمارے بچے ان مسجدوں میں جائیں گے، جن کو اگر آج ہم نہیں لے جاتے یا ان کو آج وہ راستہ نہیں دکھاتے، تو کل اچانک تو ان کے اندر یہ عادت نہیں پڑ جائے گی کہ مسجد جائیں. پھر فرمایا، اجعل تم سقایت الحاج، کیا تم نے بنا لیا حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام، اور مسجد حرام کو آباد کرنا، کمن اس شخص کی طرح، آمن باللہ والیوم الآخری، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخرت پر، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. مسجد کو آباد کرنا بہت بڑی نیکی، حتیٰ کہ وہاں گرا ہوا ایک تنکا اٹھانا بھی بہت اجر و ثواب کا کام ہے. لیکن انسان کے لیے صرف یہی نیکی کافی نہیں، اور اسی نیکی پر وہ مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائے بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانے کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ چونکہ مشرکین مکہ حاجیوں کو پانی پلاتے، مسجد حرام کی دیکھ بھال کا کام کرتے، تو اس پہ انہیں بڑا فخر تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا ایمان لانا اور جہاد کرنا ان کے نزدیک کچھ کام نہ تھا، وہ ابھی بھی ان کو بے دین سمجھتے تھے۔ تو بتایا گیا کہ ان کا یہ خیال درست نہیں۔ بعض روایات میں اس کا سبب نزول مسلمانوں کی آپس میں ایک گفتگو کو بتایا گیا کہ ایک روز منبر نبوی کے قریب کچھ مسلمان جمع تھے، ان میں سے ایک نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد میرے نزدیک سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا ہے، دوسرے نے کہا مسجد حرام کو آباد کرنا ہے، تیسرے نے کہا جہاد فی سبیل اللہ ہے، یعنی ان سب اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہیں اس طرح باہم تکرار کرتے ہوئے سنا کہ لوگ اس بات پہ جھگڑ رہے ہیں تو ڈانٹا اور فرمایا کہ منبر رسول کے پاس اپنی آوازیں بلند مت کرو۔ اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ حالانکہ حضرت عمر خود بہت اونچی آواز میں بات کرتے تھے، بہت باروب انسان تھے، لیکن اس کے باوجود اندر سے کتنی عاجزی تھی۔ اور یہ دوسری روایت آ رہی ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں کسی کو شور ہنگامہ نہیں کرنے دیتے۔ تو مسجد میں عام طور پر نیکی اور عبادت کی باتیں ہوتے ہوتے بھی بعض لوگ اس میں بحثیں اور تکرار اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ تابعی کہتے ہیں کہ یہ جمعہ کا دن تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، جب جمعہ پڑھا چکے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اس گفتگو کے بارے میں بتایا، کیونکہ وہ خود بھی ان میں سے تھے، حضرت نعمان بن بشیر ہیں یہ جو اس بحث میں شامل تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا، جہاد کرنا مسجد حرام کی آباد کاری سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، کیونکہ مسجدیں اسی وقت آباد ہوگی نا جب جہاد ہوگا۔ اگر باہر نکل کر کسی کو دین کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تو مسجد میں کون آئے گا نماز پڑھنے؟ اس آیت کو پڑھ کے یوں نہیں لگتا کہ ہمارے ہاں ابھی تک نیکی کا ایک بہت محدود سا تصور ہے اور ہم اسی درجے کی نیکی پر بس راضی ہو چکے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلا دینے کو اور مسجد کی تعمیر کو یا مسجد کی آبادی کو ہی بس نیکی سمجھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں دو طرح کے لوگ نیکی کا کام کر رہے ہیں، جن کو اچھے لوگ سمجھا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جو سوشل ورک کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو کھلانے پلانے کا یا ان کی مادی اور جسمانی ضروریات پوری کرنے کا، اور دوسرے وہ ہیں جو مسجدوں میں ہیں یا مسجد آباد کرتے ہیں کسی بھی طرح۔ اور اس کے بعد جو تیسری ذمہ داری ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اس سے بحیثیت قوم ہم غافل ہو چکے ہیں اور ہم پہلی دو نیکیوں پر ہی راضی ہو گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ کس نے ہم کو بھلوا دیا کہ ان دو کاموں سے بڑا کام بھی کوئی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستوون عند اللہ، صرف ایک محدود درجے کی یا ایک خاص قسم کی نیکی کر کے مطمئن مت ہو جاؤ، ابھی تو اور بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ حاجی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کو کھلانا پلانا اللہ کے مہمانوں کو ایک بہت اچھا کام ہے، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنا، حرم کی خدمت کرنا، خادم حرمین بننا بہت نیکی کا کام ہے، لیکن ابھی تو اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. یہ دونوں کام تو آج بھی امت میں ہو رہے ہیں نا. اگر حج کے موقع پر کبھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے پانی کے، لسی کے، مختلف ڈرنکس کے سٹال یا سبیل لگائی ہوئی ہوتی ہے اور مفت حاجیوں میں بانٹتے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں پانی مفت تقسیم کیا جاتا ہے. یہ روایت آج بھی چلی آ رہی ہے. اور جو نہیں یہ کر سکتے ان کو دیکھ کے سوچتے ہیں انہوں نے کتنی نیکی کمائی ہے، اتنے سارے لوگوں کو کھلایا پلایا، کھانا بھی بہت تقسیم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ مسجد حرام کی خدمت اور صفائی اور مسجد حرام کے بعد باقی مسجدوں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد بے فکر ہو جاتے ہیں کہ گویا فریضہ دین ادا ہو چکا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لا یستوون عند اللہ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ٹھیک ہے مسجد کی آبادی بہت نیک کام ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ اس سے آگے بڑھ کر. آج چونکہ مسلمان جہاد سے غافل ہو گئے. اور پھر یاد رکھیے کہ جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں، اپنے نفس کے جہاد سے لے کر تمام برائیوں کے خلاف جد و جہد کرنا، خواہ وہ اپنی ذات کے اندر ہوں یا دوسرے انسانوں کے اندر ہوں، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی جہاد میں آتا ہے. دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ، یہ سب کچھ جہاد میں آتا ہے. اور اس کا آخری اور بڑا مرحلہ کیا ہے؟ کہ اس کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑے تو انسان گریز نہ کرے، یعنی قتال. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نے بڑی بڑی مسجدیں بنا لی، اس میں ملینز لگا لیے، بہت خوبصورت کہ بالکل ایک شو پیس کی طرح یا ایک بہت نمونہ آرٹ بنا کے رکھ لیا، اور اس میں بظاہر خوبصورتی کے بے پناہ انتظامات، لیکن کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں. جیسے ہمارے ہاں کی بہت سی مسجدوں کا حال ہے کہ مسجد کی تعمیر پر اور اس کی سجاوٹ پر اور اس کی مینٹیننس پر ہزاروں روپے استعمال ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر نمازی ہی نہیں ملتے. اگر آپ کو یقین نہ آئے تو کسی بھی دن فجر کی نماز میں، عشاء کی نماز میں جا کے نمازیوں کی تعداد دیکھ لیجیے کتنی. وجہ کیا؟ لوگوں کو احساس ہی نہیں، لوگوں کو اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا کیا اجر و ثواب ہے. اور مسجد کی آبادی ایمان کی علامت ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کو مسجد کی آبادی سے زیادہ بڑا کام قرار دیا. مسجدیں کب آباد ہوتی؟ جب لوگوں کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے. اور اس میں ہم ایک مثال دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق کے موقع پر مصروف تھے تو آپ کی چار نمازیں چلی گئی تھیں. اور آپ کس چیز کے لیے مصروف تھے؟ کفار سے جنگ کے لیے. تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے؟ اگرچہ ہمیں یہ تعلیمات بھی ملتی ہیں کہ میدان جنگ میں بھی نماز معاف نہیں، اگر اس وقت حملہ نہیں ہو رہا یا براہ راست جنگ نہیں ہو رہی تو اس وقت نماز پڑھی جائے گی، چلتے چلتے بھی پڑھی جائے گی، جسے صلاۃ الخوف کہا گیا. قرآن پاک میں اس کے تفصیلی ذکر ملتا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ نماز کی اتنی زیادہ اہمیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنگ میں تھے تو نماز پوسٹ پون کر دی گئی. یہ نہیں کہا کہ قضا کر دی گئی اور چھوڑ دی گئی، بلکہ پوسٹ پون کر دی گئی، بعد میں پڑی گئی، کیونکہ اس وقت اس سے بڑا کام ہو رہا تھا. حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کم نہیں. نعوذ باللہ اس مثال سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب جی چاہے نماز چھوڑ دو کہ ہم مصروف ہیں اور کام میں. وہ جنگ کا موقع تھا، دشمن سامنے کھڑا تھا، جان کو خطرہ تھا. ایسے مواقع پر تو یہ رخصت ہو سکتی ہے، لیکن عام چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. لیکن یہ باتیں کس کو سمجھ نہیں آتی؟ ظالموں کو سمجھ نہیں آتی. اور ظالموں میں سب سے نمبر ون کون ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے، اور پھر اس کے بعد کسی بھی طور پر اللہ کا حق نہ دینے والے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ. اعظم درجتا عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے میں سب سے بڑے ہیں. اعظم کس کو کہتے ہیں؟ سب سے عظیم. یہ کن کا درجہ ہے؟ ایمان لانے والوں کا، اور ایمان لا کر ہجرت کرنے والوں کا، اور پھر جہاد کرنے والوں کا. لیکن کیسا جہاد؟ جس میں مال بھی لگایا جائے اور جان بھی لگائی جائے، دونوں چیزیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ وہ کامیاب ہونے والے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے ایسا عمل بتائیے جو جہاد کے برابر ہو. آپ نے فرمایا، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، آپ سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا، مومن جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرتا ہو. انہی لوگوں کے لیے کامیابی. فائزون سے مراد کون سی کامیابی ہے؟ صرف آخرت کی؟ آخرت کے علاوہ دنیا کی بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جب تم بیع اینا یعنی تجارت کی ایک قسم اختیار کر لوگے اور گایوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی پہ راضی ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوٹو گے. جس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ دنیا کی ذلت سے بھی انسان اسی وقت نکل سکتا ہے جب صرف محدود پیمانے پر ہی نیکی کے جو ریچولز ہیں ان کو ادا کر کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ اٹموسٹ سٹرگل کرے اللہ کے راستے میں. یبشرہم ربہم برحمت من، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے اپنی طرف سے ایک رحمت کی. ورضوان اور رضامندی کی. وجنات اور باغوں کی. لہم فیہا نعیم مقیم، ان کے لیے اس میں نعمتیں ہیں دائمی پائیدار ہمیشہ کی قائم رہنے والی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالی اس کے پاس تو اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے. اللہ تعالی ہم سے چار چیزیں مانگتے ہیں اور بدلے میں آٹھ چیزیں دیتے ہیں. چار کون سی ہیں؟ آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جہاد میں دو چیزیں. پھر اور ملے گا کیا؟ نمبر ایک اعظم و درجہ، فائزون، یبشرہم ربہم، رحمت، رضوان، جنات، نعیم مقیم، خالدین فیہا ابدا، اجر عظیم. اب اس میں یہ جو عظیم اور مقیم دو لفظ آئے ہیں، مقیم کا لفظ ہوتا ہے مقیم ہو گیا، فلاں شخص اس شہر یا علاقے میں مقیم ہو گیا، یعنی پرماننٹ ریزیڈنٹ، یعنی نعمتیں پرماننٹلی وہاں اتر آئیں گی، انہوں نے نہیں جانا کہیں. دنیا میں کوئی نعمت پرماننٹلی آپ کو نہیں ملتی، لیکن وہاں جو نعمتیں ملیں گی وہ پرماننٹلی آپ کے حصے میں آ جائیں گی، اب وہ کہیں اور کسی کے پاس نہیں جائیں گی. جب اللہ تعالیٰ کچھ لے لیتے ہیں ہجرت اور جہاد کے ذریعے، تو پھر لوٹاتے کس طرح ہیں؟ یعنی چھوڑنا تو تھوڑے دن کے لیے ہے، تھوڑی دیر کے لیے، جو بھی کوئی قربانی ہم کریں گے، لیکن جو کچھ جواب میں ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ہے. لیکن چھوڑنے والے تو بنیں، چھوڑ کے تو دیکھیں، ہمت تو پائیں اپنے اندر چھوڑنے کی. اب یہاں پر بات تو ایک اور کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں نہیں اترا یا خاص قوم کے لیے نہیں اترا، بلکہ ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے اور ہم سب کے لیے اس میں سیکھنے کا اور سبق حاصل کرنے کا کچھ نہ کچھ پہلو ہے ہر موقع پر. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یہ کوئی ہے بھی کہ نہیں، کیا سیکھنے کی بات ہے؟ آپ دیکھیں کہ جہاد کے آپ سٹیپس رکھ سکتے ہیں نا، آپ اگر سٹیپس بنا لیں، نمبر ون پہلا سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، کرتے کرتے کرتے، یعنی جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صرف قتال نہیں ہوتا، کیونکہ قتال تو بذات خود ایک الگ لفظ بھی ہے. اگر قتال ہی مراد ہو تو لفظ قتال آ جائے ہر جگہ، یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا، وقاتلوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم. کیا قسمیں ہیں جہاد کی؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ فی سبیل اللہ کا لفظ آیا نا، سبیل کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کہتے ہیں راستے کو، یعنی اللہ کی طرف جاتے ہوئے، اس کے راستے پہ چلتے ہوئے جو بھی کوشش آپ کریں گے، اور اس راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو جس طرح بھی آپ ہٹائیں گے، یعنی اس کے راستے میں آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانا جو ہے، یہ سب جہاد ہے. ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف جانے کا جو سفر شروع ہوتا ہے، اس سفر میں آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے اس کو ہٹانے کا نام جہاد ہے. وہ رکاوٹ خواہ آپ کے اپنے نفس کی طرف سے آ رہی ہے، یا اولاد کی طرف سے آ رہی ہے، یا مال کی وجہ سے آ رہی ہے، یا دشمنوں کی وجہ سے آ رہی ہے، خواہ آپ اپنے ذہن کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ کو استعمال کر رہے ہیں، اپنے قلم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں، آپ قوت کا استعمال کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی جو کر رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ پھر درجے ہیں نا، بعض لوگ صرف مال لگاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری پوری ہوگی، بعض لوگ صرف جان لگاتے ہیں، لیکن بڑا درجہ کن کا ہے؟ کہ جو دونوں لگائیں. اچھا، نفس کے ساتھ جہاد میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز ناپسند ہوئی یا جو وسوسہ وغیرہ آپ کو آیا، یہ تو ہے ہی کہ ان وسوسوں کو ہٹانا اور سیدھے رستے پہ چلتے جانا، لیکن نفس کے ساتھ جہاد میں اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان کرنا اور کچھ ناپسندیدہ چیزیں جو آپ کے لیے ضروری ہیں، آپ کی تربیت کے لیے یا آپ کے دین کے راستے پہ چلنے کے لیے، ان کو اختیار بھی کر لینا. مثلا نفس کے جہاد میں نیند کی قربانی بھی آتی، کھانے پینے کی قربانی بھی آتی، آپ کے آرام کی قربانی، آپ کی روٹین کی قربانی، صحت کی، تو یہ تمام چیزیں آتی. اگلی آیت میں مزید وضاحت ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، نہ تم بناؤ اپنے آبا و اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو خون کے رشتے ہیں، باپ دادا کے، بہن بھائیوں کے، لیکن ان سے بھی دلی تعلق نہیں ہوگا. اولیاء ان کو کہا گیا نا، ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہو کہ ان کو بھی اولیاء نہیں بنا سکتے آپ. خون کا رشتہ اپنی جگہ، لیکن محبت کا رشتہ اب نہیں ہوگا، چاہت کا رشتہ نہیں ہوگا، دلی دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا. کب؟ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو، اللہ کی نافرمانی کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو جو ان کو دوست بنائے گا تم میں سے، یہی لوگ پر ظالم ہیں. اور ظالموں کے بارے میں پیچھے کیا کہا گیا کہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالم لوگوں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا. اب دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کچھ ترجیحات ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کی پرائرٹیز کیا ہیں جو ان کے دنیاوی تعلقات پر مبنی ہیں، دنیاوی مفادات پر مبنی ہیں. انہوں نے اپنی پرائرٹیز زندگی کی کس پہ سیٹ کی ہوئی ہیں؟ دنیاوی مفادات پر. اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی ایک اور چیز ہے جس میں ان کی پرائرٹی ایمان ہے. ان دونوں میں سے انسان کو ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور جو شخص جس چیز کو زندگی کی بنیاد بنائے گا اسی کے لیے کوشش کرے گا، اسی کے لیے کام کرے گا، اسی کے لیے اپنی قیمت ادا کرے گا، اور اس کی خاطر دوسری چیز کو چھوڑ دے گا. کچھ لوگوں سے تعلق قائم کرے گا اور کچھ لوگوں سے بے تعلق ہو جائے گا، کچھ چیزوں کی طرف توجہ زیادہ کرے گا اور کچھ چیزوں کی طرف سے بے توجہ ہو جائے گا، کچھ چیزوں کا غم کرے گا اور کچھ کے بارے میں بے غم ہو جائے گا. یعنی ہر شخص کی کوشش، توجہ، محنت، قربانی کس چیز کے ساتھ ہے؟ جو اس کی ترجیح ہے، جو بھی اس کی پرائرٹی ہے. اب ایک شخص ہے جو اپنی دنیا کو، یا دنیاوی تعلقات کو، یا دنیاوی رشتوں کو ترجیح دیتا ہے، اور دوسرا شخص ہے جو ایمان کو ترجیح دیتا ہے، تو دونوں کے درمیان فرق کیا ہوگا؟ ایک شخص کے نزدیک اس کا خاندان اہم ہے، دوسرے کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہے. جو خاندان کے لیے جیتا ہے، یا مثلا مال ایک شخص کے نزدیک بہت اہم ہے، جو مال کے لیے جیتا ہے اور جو ایمان کے لیے جیتا ہے، یا کسی کی ترجیح مال ہے اور کسی کی ایمان ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا ہوگا؟ مال کے لیے جینے والا اپنے تعلقات کس بنیاد پر بنائے گا؟ کن لوگوں سے تعلق رکھے گا؟ جن سے میل ملاقات رکھ کر اس کے مال میں اضافہ ہو، وہ کن کے پاس جائے گا، کن کو اپنے پاس بلائے گا؟ ذرا تھوڑا سا خیالاتی دنیا سے پریکٹیکل لائف میں آئیے، لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں عموماً وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ چلیے لوگوں کو چھوڑیے، اپنا سوچئے، اپنا سوچئے. ہمارے جو تعلقات ہیں انسانی معاشرے میں، اس میں کون سا فیکٹر زیادہ ہے؟ یا چلے اپنے ہی گھر کے اندر دیکھ لیجیے کہ آپ کا ملنا جلنا کن لوگوں سے زیادہ ہے؟ انہی لوگوں سے نا جن سے آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، یا آپ جن کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ان کے لیے آپ وقت بھی نکال لیتے ہیں، ان کے لیے آپ اپنی باقی ساری ترجیحات بدل دیتے ہیں. اور جن کا، جن کی زندگی میں ایمان کی اہمیت ہے، یا جن کی پرائرٹی ایمان ہے، پھر ان کے تعلقات، ان کی دلچسپیاں، ان کی توجہات، ان کی قربانیاں کس چیز کے لیے ہوں گی؟ تو پوری لائف سٹائل بدل جائے گا نا. تو ایک معیار ہے، ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں. ہر چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے. جو جس مقصد کے لیے جیتا ہے، پھر اس کی ساری ایکٹیویٹیز اس کے تابع ہوتی ہیں. جو دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیاوی مفادات کے لیے جیتا ہے، اس کی ساری سوچ، اس کی دلچسپیاں، اس کی جد و جہد، بھاگ دوڑ، اس کا جہاد فی سبیل المال ہو جاتا ہے، یہ فی سبیل الدنیا ہو جاتا ہے. اس کا دماغ اسی نہج پہ کام کرتا ہے، وہ وہی راستے تلاش کرتا ہے. اور جس کی دلچسپی آخرت سے ہو جاتی ہے، جس کے نزدیک اس کا ایمان اہم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ساری دلچسپیاں، محبتیں، جذبات، اس کے اوقات، اس کے مشاغل، ہابیز، اس کا انٹلیکٹ، اس کا سب کچھ اسی کے گرد ریوالو کرتا ہے، اس کی ساری ترجیحات اس کے مطابق بدلتی ہیں. اب ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں خود آپ جج کر سکتے ہیں. ہر شخص کی کامیابی کا راز جو ہے وہ اس کا جو سینٹر آف لائف ہے،